الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم معزز اور محترم سامعین, میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے مسجد اور نماز کے آداب اور نماز کا سنت طریقہ. یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ کا جو حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, اے آدم کے بیٹو نماز کے لیے زیب و زینت اختیار کرو. جب تم نماز کے لیے اٹھتے ہو تو زیب و زینت کے ساتھ اٹھو اور زیب و زینت کے ساتھ نماز کے لیے آؤ. جب ہم اذان سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار آ گئی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دربار میں حاضری کے لیے بلا رہا ہے, تو اس پکار کے اوپر جو ہمارا رد عمل ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم فوری طور پر اٹھ کھڑے ہوں کہ اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے, بغیر کسی شدید مشکل اور شرعی عذر کے ہمیں اذان کے بعد سستی اور کاہلی, بد دلی اور ابھی نہیں وقت بڑا ہے, ابھی تو اذان ہوئی ہے, جماعت کھڑا ہونے میں 15 منٹ باقی ہیں, ابھی 10 منٹ باقی ہیں, ابھی تو 5 منٹ باقی ہیں, مسجد بڑی قریب ہے, یعنی اس طرح کی جو کیفیت انسان کے اوپر طاری رہتی ہے نا, یہ حقیقت میں دل کے ایک مرض کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ یہ مرض بعض اوقات بڑھتے بڑھتے نفاق کی صورت اختیار کر لیتا ہے, جس کا ذکر قرآن کے اندر ملتا ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى, کہ وہ منافقین جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو قسم ساتے ہوئے سستی اور کاہلی کے ساتھ اٹھتے ہیں. یہ رویہ اذان کے بعد ایک مومن کو زیب نہیں دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور ہمارے درمیان ہوتے تھے اور جب اذان کی آواز آپ کے کانوں میں پڑتی تھی تو اس طرح اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے کہ گویا ہم ان کے لیے کوئی بیگانے ہیں, اس لیے کہ اب اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے. اب اس کے بعد جو سب سے پہلا کام ہم نے کرنا ہے وہ یہ کہ اپنے جسم کی طہارت یعنی وضو کر لیں, اچھے طریقے سے احسن طریقے سے وضو کریں. اور جسمانی طہارت کے بعد ہم اپنے لباس کا بھی جائزہ لیں, جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں دیا ہے. اس لیے کہ نماز اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ میں حاضری ہے. یہ نہیں کہ فجر کی اذان سنی اور آدمی نے الارم لگایا ہوا ہے اور اٹھا آنکھیں ملتا ہوا وضو کر کے جو سلیپنگ ڈریس اس نے پہنا ہوا ہے اسی میں نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا, یا بعض اوقات ایسا لباس آدمی نے پہنا ہوا ہے, پینٹ پائجامہ وغیرہ پہنا ہوا ہے اور اوپر جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ ٹی شرٹ وغیرہ کی جیسی کوئی مطلب شرٹ ایسی پہنی ہوئی ہے کہ جب وہ رکوع میں جاتا ہے تو شرٹ اوپر چلی جاتی ہے اور پینٹ تھوڑی سی نیچے سے رکھ جاتی ہے اور ستر کھل جاتا ہے. کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, آپ نے بھی ایسے شاید جو ہے وہ کیے ہوں گے. تو اگر ستر کا کچھ حصہ نماز کے دوران کھل گیا تو نماز فاسد اور باطل ہو گئی. اسی طرح سے بعض لوگ کام کے دوران, مثلا جو لوگ مزدوری پیشہ ہیں اور ورکشاپوں وغیرہ میں کام کرتے ہیں، بالخصوص مکینیکل کام یا ڈینٹنگ پینٹنگ گاڑیوں وغیرہ کا کام، ان کا لباس وغیرہ جو ہے وہ کام کی وجہ سے، کام کے دوران جو نمازیں آتی ہیں تو یقیناً وہ لباس غلیظ اور ناپاک تو نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ گندا اور میلا تو ضرور ہوتا ہے۔ اب اگر اسی حالت میں ہم نماز پڑھنے کے لیے چلے جائیں تو یقیناً یہ قرآن کے اس حکم کے خلاف ہے، خذو زینتکم عند کل مسجد۔ اور بعض اوقات اگر لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلائی جائے تو لوگ اس کو بڑی مشقت سمجھتے ہیں، حالانکہ اگر ہمیں اللہ کے دربار میں حاضری اور اللہ کی عظمت کا شعور اور ادراک ہو کہ اس رب کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہے، اور اگر اس حاضری کی اہمیت کو ہم ایک دوسری حاضری یا کسی بڑے آدمی کے سامنے حاضری کے اوپر قیاس کر لیں کہ اگر ہم کسی بڑے آدمی سے ملنے کے لیے جائیں تو کتنی دفعہ ہم اپنے سرابے کا جائزہ لیتے ہیں، تو اللہ بھی تو یہی فرما رہا ہے کہ جب تم اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے آ رہے ہو تو ذرا اپنے سرابے کا جائزہ لے لو، اپنے لباس کو دیکھ لو۔ تو اس میں بہت سارے طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں، لباس تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور یہاں جو نماز جو اذان ہوتی ہے تو اذان کے بعد جہاں کہیں بھی ہوں ہم، جس ملک کے اندر بھی ہوں، کم از کم جو ہے ہر نماز کے لیے 15 منٹ کا وقفہ تو ہوتا ہی ہے، اور کپڑے تبدیل کرنے میں بہرحال یہ ہے کہ 2 منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں لگتا۔ یہ صرف تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ توجہ کی ضرورت ہے، اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو ایک اور بڑا آسان طریقہ ہے۔ یہاں پہ عموماً لوگ جو ہے یہ توپ استعمال کرتے ہیں، ایک توپ آپ 10-15 روپے کی خرید لیں، اس کو اپنے کام کی جگہ ہی کہیں دیوار کے ساتھ لٹکا دیں، وضو کرنے کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ اپنے گلے سے نیچے اسی لباس کے اوپر پہن لیں، وہ صاف ستھری ہوگی اور اس کے ساتھ آپ جا کر نماز ادا کر کے آئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا لباس صاف ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ جس مسجد میں آپ جا کر نماز ادا کریں اگر آپ اسی جو ہے وہ میلے کے چیلے لباس کے ساتھ جو ہے وہ چلے جائیں گے تو وہاں اس قالین کے اوپر بھی اپنے گھٹنوں کی جگہ اور اپنے ہاتھوں کی جگہ اور اپنے پاؤں کی جگہ کچھ نقش و نگار چھوڑ کر واپس آئیں گے۔ تو ایک تو نماز زیب و زینت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور دوسرا مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا ہے، یہ ایمان کا لازمی بنیادی تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اور آگے پھر مطلب یہ کہ اس کی پوری تفصیل بتائی گئی ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنا اور آباد رکھنا، اور مسجدوں کی آبادی میں اس کی صفائی کا جو ہے وہ لحاظ رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ فرمایا یہ ان لوگوں کا شیوا اور ان لوگوں کا کام ہے اور ان کو زیب دیتا ہے جو ایمان والے ہیں، تو اس چیز کا جو ہے وہ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ تھوڑی سی توجہ کے ساتھ ہم جس کیفیت میں بھی ہوں الحمدللہ زیب و زینت کے ساتھ ہم مسجد میں جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم مسجد کی طرف چلیں اور اپنے گھر سے نکلیں تو ایک مختصر سی دعا ہے جس کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، گھر کے دروازے سے دایاں قدم پہلے باہر رکھیں، اور جب ہم جوتا پہنیں تو دائیں طرف کا جوتا پہلے پہنیں، بائیں طرف کا بعد میں پہنیں، قدم بھی دائیں طرف کا پہلے باہر رکھیں، اور چھوٹی سی دعا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ دعا پڑھتے ہوئے ہم اپنے گھر سے باہر نکلیں، اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، اور صبح اور شام کے جو اذکار مسنونہ ہیں اگر ان میں سے کچھ اللہ کی توفیق سے ہم یاد کر سکیں تو پھر مسجد کی طرف جاتے ہوئے صبح کے وقت جاتے ہوئے صبح کے اذکار پڑھ لیا کریں، شام کے وقت آ جاتے ہوئے اور آتے ہوئے شام کے اذکار پڑھ لیا کریں، لیکن یہ مختصر دعا ہے جس کو پڑھ کر ہم گھر سے نکلیں اور اس کے بعد مسجد کی طرف چل پڑیں، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جائیں۔ جب مسجد میں ہم داخل ہوں تو پہلے ہم دایاں قدم مسجد کے اندر رکھیں، اور جو دعا تعلیم دی گئی ہے تقریباً اکثر مسجدوں کے دروازے کے اوپر جو ہے وہ دعا لکھی ہوتی ہے، اس کو ہم زبانی یاد کر لیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اگر یہ پورے ہم نہیں پڑھ سکتے، نہیں اس کو یاد کر سکتے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو کم از کم اتنا تو پڑھ لیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں۔ دایاں قدم ہم مسجد کے اندر رکھیں، اور مسجد میں داخل ہونے سے پہلے یا مسجد میں داخل ہو کر، یہ آج کل ایک اضافی ذمہ داری بھی ہمارے ساتھ لگ گئی ہے کہ لازماً یاد کر کے اپنے جوال کی گھنٹی جو ہے اس کو بند کر دیں، تاکہ نماز میں خلل نہ ہو. اور اگر نماز کے دوران کبھی انسان ہے نا بھول سکتا ہے، نماز کے دوران اگر کسی کی جوال کی جو ہے وہ بیل بجنے لگے، اس کی آواز آنے لگے، تو فوری طور پر جس حالت میں بھی ہیں، آپ قیام میں ہیں، رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں، فوری طور پر اس کو بند کر دیں تاکہ نماز کے اندر آپ کی اپنی بھی اور دوسری نمازیوں کی نماز کے اندر خلل نہ ہو. بعض بھائی گھنٹی بجتی رہتی ہے اور سمجھتے ہیں کہ اب میں نے اگر حرکت کی تو میری نماز خراب ہو جائے گی. بھائی آپ 10-20-50-100 آدمیوں کی نماز خراب کر رہے ہیں تو اس سے نماز خراب نہیں ہوگی کہ آپ فوری طور پر جوال کی گھنٹی بند کر دیں. اس سے نماز خراب ہوگی کہ آپ جو ہے آپ کی جیب میں بل بج رہی ہے اور لوگوں کی نماز خراب ہو رہی ہے. اور اس حوالے سے ایک گزارش اور کروں گا کہ یہ جو موسیقی اور گانے بجانے اور مختلف مطلب ہے کہ دوسری آوازیں آج کل جوانوں سے نکل رہی ہیں، اس سے بہت پرہیز کرنا چاہیے اور ایک سادہ سی بیل جو ہے وہ جوال کے اندر ہونی چاہیے. ایک اور بھی مسئلہ اب سننے میں آیا ہے کہ بعض بھائیوں کے جوال سے اذان کی آوازیں آتی ہیں. دیکھیے میرے بھائیو، یہ اذان عبادت ہے، یہ کوئی ایسا مذاق نہیں ہے کہ جب ہماری مطلب یہ ہے کہ بل بجے تو اس سے اذان کی آواز آنے لگے. اذان کے لیے وقت معین کیا ہے شریعت نے، اور اذان نماز کے لیے دی جاتی ہے، نہ کہ کسی کو خبردار کرنے کے لیے بل کے طور پر اذان استعمال ہو رہی ہے. یہ شعائر اسلام کی توہین ہے، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. تو اس طریقے سے ہم جوال کی جو ہے اس کو، موبائل کی جو گھنٹی ہے اس کو بند کر دیں. مسجد میں جب ہم داخل ہوں تو یہ نہیں کہ داخل ہونے کے ساتھ ہی ہم دیکھیں کہ کہاں جا کر پلر کے ساتھ ٹیک لگائیں یا کسی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر جو ہے وہ ٹھپ سے بیٹھ جائیں. نہیں، سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ سب سے اگلی صف میں اگر جگہ ہے تو سب سے اگلی صف میں جائیں، اگر نہیں تو بالترتیب دوسری تیسری. اس سے ایک نظم و ضبط بھی ہوتا ہے اور ثواب کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پہلی صف اور اذان دینے کا جو ثواب ہے اس کا علم ہو جائے تو لوگ اس کے لیے اس قدر دوڑیں اور ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی کوشش کریں کہ پھر ان کو قرآ اندازی کر کے پہلی صف میں آنا پڑے. اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے. تو اس اجر و ثواب کے حصول کے لیے مسجد کے اندر جب ہم داخل ہوں تو سب سے اگلی صف میں، اس میں اگر جگہ مکمل ہو چکی ہے تو دوسری صف میں، اس ترتیب کے ساتھ ہم جائیں. جب ہم پہلی صف میں پہنچ چکے یا جس صف میں بھی ہمیں جگہ ملی اس کے اندر ہم کھڑے ہوئے، تو اب ہم جو دوسرا کام کرنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ اگر جماعت کھڑی ہے تو پھر تو جا کر ہم جماعت میں شامل ہو جائیں گے. اگر جماعت کھڑی ہونے ہی والی ہے، اب تحیات المسجد پڑھنے یا سنت پڑھنے کا وقت بھی نہیں ہے، تو پھر مطلب یہ ہے کہ ہم تھوڑے سے وقت کے لیے رک کر کھڑے رہیں اور جماعت کے اندر شامل ہوں. لیکن اگر تحیات المسجد دو رکعت بھی پڑھنے کا وقت ہے تو پھر ہم انتظار نہ پڑھیں، نماز پڑھنا شروع کر دیں. تحیات المسجد کا مقصد کیا ہے؟ کہ جب آدمی مسجد میں داخل ہو تو وہ نماز پڑھے بغیر بیٹھے نہ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک دو رکعت نماز نہ پڑھ لے. یعنی اللہ کے گھر میں داخل ہو کر ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ ہم نماز پڑھیں، نماز پڑھے بغیر ہم نہ بیٹھیں. اور اس میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی وقت ہو، وہ اوقات جن میں نفل نمازیں پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، اگر ان اوقات میں بھی ہم مسجد میں داخل ہوں تو تحیات المسجد پڑھنے کا حکم ہے. لیکن تین اوقات ایسے ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا، اگر ان اوقات میں ہم مسجد میں داخل ہوں تو چونکہ ان میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی اس لیے ان اوقات میں نماز نہ پڑھی جائے. ان میں سے ایک وقت ہے جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہو، اور سورج طلوع ہو کر جب سوا نیزہ کے قریب اوپر آ جائے، جس کا وقت تقریباً 20 منٹ سے آدھا گھنٹہ بتایا گیا ہے، ایک یہ وقت ہے. دوسرا وہ نصف النہار کا وقت جب سورج بالکل درمیان میں ہوتا ہے، وہ تقریباً 20 منٹ کا وقت جو ہے اس وقت نماز پڑھنا منع ہے. اور تیسرا وہ وقت جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، تو سورج غروب ہوتے وقت
نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. تو ان تین اوقات میں کوئی بھی نماز جو ہے وہ نہیں پڑھنا چاہیے.
اگر کسی ایسے نماز کے وقت ہم داخل ہوتے ہیں جیسے ظہر کی نماز ہے, فجر کی نماز ہے, تو ہم مسجد میں داخل ہو کر اگر سنتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو تحیت المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ تحیت المسجد کا مقصد یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہو کر آپ بیٹھنے سے پہلے نماز پڑھیں. آپ جماعت میں شامل ہو گئے, آپ نے سنتیں پڑھنی شروع کر دی, تو تحیت المسجد کا مقصد پورا ہو گیا. اس کے بعد جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں, مسجد میں آپ نماز ادا کر رہے ہیں, تحیت المسجد پڑھ رہے ہیں, یا امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو رہے ہیں, تو پھر اس صورت میں ہمیں امام کے ساتھ نماز ادا کرتے ہوئے کچھ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, اور اس کی انشاءاللہ تھوڑی تفصیل میں آگے چل کے جو ہے وہ بیان کروں گا. تحیت المسجد کے حوالے سے ایک اور بات نوٹ کر لیجئے کہ آپ تحیت المسجد پڑھ رہے ہیں یا سنتیں ادا کر رہے ہیں اور فرض نماز کے لیے اقامت ہو گئی ہے, تو اس صورت میں طریقہ کار کیا ہے اور کیا کرنا ہے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب فرض نماز کے لیے اقامت ہو جائے تو پھر کوئی دوسری نماز نہیں ہے. اب اس حدیث کے اوپر عمل کا جو طریقہ علماء نے بتایا وہ یہ ہے کہ آپ نے جو نماز شروع کر لی اس کی اگر ایک رکعت آپ پڑھ چکے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ایک رکعت اور مکمل کر کے, خواہ آپ نے مثلا ظہر کی چار سنتوں کی نیت کر لی ہے, تو اگر آپ نے ایک رکعت پڑھ لی ہے تو پھر ایک رکعت جو ہے اور پوری کر کے دو رکعت کے اوپر سلام پھیر کر آپ جماعت میں شامل ہو جائیں. لیکن آپ نے ابھی نماز شروع کی ہے اور پہلی رکعت آپ نے پوری نہیں کی, یعنی پہلی رکعت کا رکوع بھی نہیں کیا ہوا ہے اور جماعت کھڑی ہو گئی, تو جو نماز بھی آپ پڑھ رہے ہیں آپ اس نماز کو دائیں طرف سلام پھیر کر ختم کر دیں اور جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں, اور اگر سنتیں مؤکدہ تھیں تو پھر آپ فرض نمازوں کے بعد ان کو دوبارہ پڑھ لیں. جمعہ کے دن آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اور اگر خطبے کی اذان ہو رہی ہے تو پھر آپ اذان ختم ہونے کا انتظار نہ کریں, بلکہ آپ مسجد میں داخل ہوتے ہی تحیت المسجد پڑھیں اور اس کے بعد بیٹھ کر خطبہ سنیں. اگر کسی اور نماز کے وقت میں آپ داخل ہوئے اور اذان ہو رہی ہے خطبے کی اذان کے علاوہ, تو اس صورت میں آپ اذان سنیں, اذان کا جواب دیں, اذان کے بعد کی دعا پڑھیں اور اس کے بعد تحیت المسجد پڑھیں. یہ فرق اس لیے ہے کہ عام نمازوں کی اذان کے وقت آپ کے پاس وقت ہے اور آپ اس کے بعد تحیت المسجد پڑھ سکتے ہیں, لیکن یہاں آپ کو خطبہ سننا چونکہ واجب ہے اور اذان کا سننا مستحب ہے, تو یہاں واجب کی خاطر آپ مستحب کو اختیار نہیں کریں گے بلکہ واجب کی خاطر مستحب کو ترک کریں گے. تو اذان سننے کے بجائے آپ تحیت المسجد پڑھ کے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جائیں. اگر آپ اس کے بعد داخل ہوئے کہ خطبہ ہو رہا ہے تو اس میں بھی علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ہلکی دو رکعت پڑھ کے پھر خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جائیں, اس لیے کہ تحیت المسجد کا حکم ہے اور اس حکم پر عمل کا جو طریقہ علماء نے بتایا ہے وہ یہی ہے کہ خطبے کے دوران بھی آپ مسجد میں داخل ہوں تو دو رکعت ہلکی جو ہے وہ پڑھ کر آپ خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جائیں. ہلکی سے مراد یہ ہے کہ آپ نیت کر کے سورہ فاتحہ پڑھ لیں, اس کے بعد چھوٹی سی چھوٹی سورت پڑھ لیں اور رکوع و سجود صحیح طریقے سے کریں. ان میں آپ جلدی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اگر جلدی سے رکوع اور سجود کریں گے تو نماز ہی صحیح نہیں ہوگی. اس طریقے سے آپ تشہد میں بیٹھیں تو تشہد اور درود پاک پڑھ کے اس کے بعد سلام پھیر لیں. بعض لوگ چونکہ ہم خطبہ نہیں سمجھتے, عربی زبان میں ہو رہا ہوتا ہے, جمعہ کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جلدی گھر سے نکلتے ہی نہیں ہیں, اور اگر نکل بھی جاتے ہیں تو پھر جا کر مسجد کے باہر ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی تو جو ہے وہ نماز شروع نہیں ہوئی, ابھی تو اذان نہیں ہوئی. یا بعض اوقات تو یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ خطبے کے دوران بھی باہر کھڑے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے خطبے کے دوران کوئی کلام کیا تو وہ کلام لغو ہے, اور لغو جمعے کے اجر کو ضائع کر دیتا ہے. حتیٰ کہ اگر نماز کے دوران بھی کسی آدمی سے کوئی بات پوچھی جائے یا کچھ کہا جائے تو وہ اس کا آواز میں جواب نہ دے, ہاتھ وغیرہ کے اشارے سے اگر کچھ ممکن ہے تو کر لیا جائے, لیکن زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے. خطبہ اسی طریقے سے آدمی کو سننا چاہیے پوری توجہ کے ساتھ جس طرح آدمی نماز میں مشغول ہوتا ہے. اس طرح ہم مسجد میں پہنچ گئے اور یہ آداب اس کے داخل ہونے کے اور یہ طریقہ کار ہے. جماعت میں شامل ہونے کے لیے اگر ہم مسجد میں پہنچے اور امام صاحب رکوع میں ہیں اور ہم نے جماعت میں شامل ہونا ہے تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم دوڑتے ہوئے مسجد میں جائیں. خواہ امام کسی حالت میں بھی ہو, دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف جانا یا دوڑ کر جماعت کے اندر شامل ہونا یہ نماز اور مسجد کے آداب کے خلاف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے آتے ہو تو اطمینان اور سکون اور وقار کے ساتھ آؤ, جو نماز تمہیں جماعت کے ساتھ ملتی ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کرو, جو باقی رہ جاتی ہے اس کو بعد میں مکمل کرو. پھر جب ہم رکوع میں اگر شامل ہوتے ہیں نماز جماعت کے ساتھ تو بعض لوگ دوڑ کر اللہ اکبر کر کے سیدھے رکوع میں چلے جاتے ہیں, یہ بھی سنت کے خلاف ہے. اور بعض اوقات اگر آدمی نے ایک لمحے کے لیے بھی قیام نہیں کیا بلکہ دوڑتے دوڑتے سیدھا جا کر, مطلب یہ ہے کہ رکوع کی حالت میں پہنچ کے اللہ اکبر کر کے, تو اس کی نماز کی درست نہیں ہوتی. اس لیے کہ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہنا جو ہے وہ ضروری ہے. تو کھڑے ہو کر آپ اطمینان سے اللہ اکبر کر کے ہاتھوں کو جو ہے وہ کندھوں تک یا کانوں تک اٹھائیں اور اس کے بعد دوسری تکبیر کہہ کر اطمینان سے رکوع میں جائیں. پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ نماز کی شرط ہے اور بعض کے نزدیک رکن ہے, اور دوسری تکبیر تکبیر انتقال جو ہے وہ بعض کے نزدیک سنت اور بعض کے نزدیک واجب ہے. لیکن بہرحال ایک فتویٰ علماء کا یہ ہے کہ اگر آدمی ایک ہی تکبیر تکبیر تحریمہ کہہ کر رکوع میں چلا گیا تو نماز اس کی تو صحیح ہو جائے گی لیکن بہرحال یہ ہے کہ سنت پہ عمل کے ثواب سے وہ محروم رہے گا. تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اطمینان سے جائیں, اگر رکوع آپ کا نکل گیا ایک رکعت نکل گئی تو اس کو بعد میں آپ ادا کر لیں. تو اس طریقے سے دوڑ کر شامل ہونا اور جلدی سے رکوع میں پہنچنا. اور پھر بعض اوقات لوگ رکوع میں جو ہے اس حالت میں پہنچتے ہیں کہ جب وہ رکوع میں اپنی پشت کو سیدھا کرتے ہیں تو اس وقت تک امام جو ہے وہ اٹھ چکا ہوتا ہے. اگر آپ کی پشت امام کی پشت سے نہیں ملی, آپ کی پیٹ امام کی پیٹ کے ساتھ جو ہے وہ مطابقت اس کی نہیں ہوئی, تو آپ اس رکعت کو جو ہے پھر دوبارہ پڑھ لیں, مکمل کر لیں. اور اگر آپ کو شک کی کیفیت میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ پتہ نہیں امام صاحب, چونکہ امام عموماً سیدھا کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتا ہے, تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب امام کی پشت کے ساتھ میری پشت نہیں ملی ہے, تو اس صورت میں بھی آپ اس رکعت کو دوبارہ پڑھ لیں. ہاں اگر اطمینان سے آپ کو رکوع امام کے ساتھ مل گیا ہے تو آپ کو رکعت مل گئی. اس کے بعد نماز کے آداب میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہم اس تصور اور اس شعور اور ادراک کے ساتھ کھڑے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہیں, خشوع اور خضوع کی کیفیت ہمارے اوپر طاری ہو. اور خشوع کے معنی میں علماء کی دو آراء ہیں, بعض کے نزدیک خشوع کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہیں اور بعض کے نزدیک اس کا تعلق دل سے ہیں. لیکن جو راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ خشوع کا تعلق انسان کے دل سے بھی ہے اور اس کے ظاہر سے بھی ہے. خشوع کے معنی ہیں دب جانا, جھک جانا, یعنی جس طرح انسان ظاہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بڑا با ادب ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور رکوع کرتا ہے اور سجدہ کرتا ہے اور اپنے جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بچھا رہا ہے اور ڈال رہا ہے, اس کی بندگی بجا لا رہا ہے, اسی طریقے سے وہ اپنی دل کی کیفیت کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ادھر ادھر حرکتیں کر رہا ہے, کبھی داڑھی کے ساتھ کہہ رہا ہے, کبھی کپڑوں کے ساتھ, تو حضور نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اثرات اس کے ظاہر پہ بھی ہوتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خشوع دل میں ہونا چاہیے لیکن اس کے اثرات انسان کے اعضاء و جوارے سے بھی ظاہر ہونے چاہیے. تو نماز کے اندر بے جا حرکات کرنا اور کثرت سے حرکات کرنا, کبھی کپڑے سیدھے کرنا, کبھی گھڑی کو دیکھنا, کبھی آگے پیچھے ہونا یا نگاہ ادھر ادھر کرنا, یہ سب نماز کے آداب کے خلاف ہے. انتہائی اطمینان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم اس طرح کھڑے ہوں کہ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو ہم اس طرح سے اٹھائیں کہ ہاتھوں کی جو ہتھیلیاں ہیں ان کا رخ قبلے کی طرف ہو اور ہاتھ کندھے تک یا کانوں تک اٹھائیں, کندھوں تک اور کانوں تک ہاتھ دونوں جو ہیں وہ سنت سے ثابت ہیں. بعض اوقات ہاتھ اٹھاتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ مٹھیاں بند کر دیتے ہیں یا ہاتھوں کے ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف نہیں رکھتے, یہ خلاف سنت ہے. اس طرح سے ہم ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہیں یہ تکبیر تحریمہ ہے, اور یہ تکبیر کہتے ہوئے ہم یہ تصور رکھیں کہ اب میں دنیا بھر کی تمام مصروفیات اور مشغولیات سے جو ہے وہ دستبردار ہو گیا ہوں اور اپنے رب کے سامنے جو ہے فرما بردار غلاموں کی طرح وقوموا للہ قانتین, اللہ کے حضور پورے ادب و احترام کے ساتھ وفادار غلاموں کی طرح کھڑے ہو جائیں, اس طرح سے کھڑے ہو جائیں ہاتھ باندھ کر. ہاتھ باندھنے کے لیے زیادہ تر روایات یہ ملتی ہیں کہ سینے پہ ہاتھ باندھے جائیں, لیکن ناف کے اوپر اور سینے کے اوپر ہاتھ باندھنا دونوں صحیح ہیں. ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر اس طرح رکھیں کہ یہ جو گھڑی کی جگہ کلائی ہے یہاں کے اوپر, یہاں آپ ہاتھ باندھ لیں اور دو انگلیاں چھوٹی انگلی اور انگوٹھا ان سے آپ اپنی کلائی کو پکڑ لیں اور تین انگلیاں درمیان میں رکھ لیں, یا اپنے انگلیوں کی صورت یہ بنا لیں کہ انگوٹھا جو ہے وہ اندر کی طرف اور انگلیاں نیچے کی طرف اس طریقے سے پکڑ لیں, دونوں طریقے ٹھیک ہیں. اس کے بعد اپنی نگاہ جو ہے وہ سجدے کی جگہ رکھیں, کوشش یہ کریں کہ نماز کے دوران آنکھیں کھلی ہوں اور نگاہ سجدے کی جگہ رہے. بعض علماء آنکھیں بند کرنے کی ان لوگوں کو اجازت دیتے ہیں کہ جن کو آنکھیں بند کر کے زیادہ خشوع حاصل ہوتا ہے, لیکن بہرحال چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے دوران اپنی نگاہ سجدے کی جگہ پہ رکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھیں کھول کر سجدے کی جگہ پہ نگاہ رکھنا چاہیے. اس کے بعد آپ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس بات کی تعلیم دی, صلوا کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھو جیسا مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. ایک شخص آیا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, اس نے آ کر نماز ادا کی اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. حضور نے فرمایا ارج فصل فإنک لم تصل, اٹھو اور نماز ادا کرو کہ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں. وہ شخص گیا پھر نماز پڑھی, پھر آیا پھر سلام کیا, حضور نے پھر اس کو یہی حکم دیا, تین مرتبہ ایسا ہوا. پھر اس نے آ کر عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اول سے آخر تک اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا اور سمجھایا. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن وہ جو اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی, اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو, تو وہ اس طریقے سے نماز ادا نہیں کر رہا, جلدی جلدی سے ٹھونگے مار رہا ہے, رکوع اور سجود صحیح طرح سے نہیں کر رہا ہے. تو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ ارج فصل, اٹھو اور دوبارہ نماز پڑھو, فإنک لم تصل, اس لیے کہ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, ایک شخص ان کے سامنے مسجد میں داخل ہو کر نماز ادا کرتا ہے, جلدی جلدی سے ٹھونگے مار کر آ گیا, تو آپ نے اس سے یہ سوال کیا کہ اے شخص تو کتنے عرصے سے اس طرح نماز پڑھ رہا ہے؟ تو غالباً اس کا جواب یہ تھا کہ میں 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں, اسی طرح نماز پڑھ رہا ہوں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اسی نماز کے اوپر تیرا خاتمہ ہو جاتا, تجھے موت آ جاتی, تو تم ملت اسلامیہ پہ نہ مرتا. کتنی سخت بات ہے. وہی بات جو گویا کہ اللہ کے رسول اس شخص سے کہہ رہے ہیں کہ یہ نماز وہ نماز نہیں جو میں نے سکھائی ہے, تو نے یہ پڑھی یا نہیں پڑھی, فإنک لم تصل, گویا تو نے نماز پڑھی ہی نہیں. حضرت حذیفہ یہاں اس شخص کو یہ بات کہتے ہیں. ایک حدیث اور ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. صحابہ حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں چوری کیسے ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نماز میں رکوع اور سجود صحیح طرح سے نہیں کرتا, جس طرح جو ہے وہ مرغی دانے کھاتی ہے اس طرح سے جلدی جلدی سے ٹھونگے مار رہا ہے, تو وہ نماز کا چور ہے. تو بدترین چور اسے کہا گیا جو نماز میں چوری کرتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز ہمیں کتنے اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا کرنی چاہیے. تو جب ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے اللہ کے حضور, تو اس کے بعد ہم انتہائی اطمینان اور تسلی کے ساتھ نماز ادا کریں, قبلے کی طرف ہمارا رخ ہو, نماز ہم ادا کر رہے ہیں. اب ہم اطمینان کے ساتھ ثنا پڑھیں, اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں, پھر کوئی سورت اس کے ساتھ ملائیں یا کوئی بڑی آیت یا چند آیات پڑھیں. اور یہ جو کچھ نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں اس کو بھی انتہائی اطمینان کے ساتھ پڑھیں. یہ نہیں کہ نماز کے لیے ہم کھڑے ہوئے اور گویا کہ کوئی ہمارے سر پہ کھڑا ہے کہ جلدی ختم کرو اور پھر ہم شروع ہو گئے سبحان اللہ وبحمدہ تبارک اسمک تعالی جل جلالہ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک منٹ کے اندر دو رکعت پڑھ کے آدمی فارغ ہو جاتا ہے, وہ چلتا پڑتا ہے. ہم اللہ کے حضور کھڑے ہیں, احکم الحاکمین کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. صحابہ کا حال تو یہ ہوتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جری اور بہادر شخص, جن کی ایک مثال میں نے پچھلی دفعہ آپ کے سامنے رکھی تھی نا کہ وہ درہ خیبر, اس کا وہ قلعے کا دروازہ جس کو بعد میں 20 صحابہ کرام نہیں اٹھا سکتے تھے, حضرت علی نے اس کو ہاتھ میں اٹھا کر ڈھال بنا دیا اللہ کی دی ہوئی قوت اور طاقت سے. اتنا بہادر شخص, جب اللہ ہو اکبر اذان کی آواز آتی تھی تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے, آپ کی کپ کپی تاری ہو جاتی تھی کہ احکام الحاکمین کی بارگاہ میں حاضری کا وقت آ گیا. تو اس کے کچھ اثرات ہمارے اوپر بھی ہونے چاہیے. تو نماز میں ہم اللہ کے حضور کھڑے ہیں انتہائی اطمینان اور سکون کے ساتھ, اور اللہ نے قرآن میں اس بات کا حکم بھی دیا ہے, اور یہ حکم خاص نماز کے اندر قرآن پڑھنے کے لیے نازل ہوا ہے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو, رک رک کر پڑھو, آہستہ آہستہ پڑھو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جو تلاوت کیا کرتے تھے تو ہر آیت پہ وقف کرتے تھے, ہر آیت پہ رکتے تھے اور بڑے اطمینان سے قرآن کریم پڑھا کرتے تھے. تو ہمیں بھی اسی طریقے کو اختیار کرنا چاہیے. جب ہم سورہ فاتحہ کے بعد قرات مکمل کر لیں تو اللہ اکبر کہہ کر ہم رکوع میں جائیں, تو رکوع ہم انتہائی اطمینان کے ساتھ کریں اس طریقے سے کہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کھول کر گھٹنوں کو پکڑ لیں اور اپنی پشت کو اس طریقے سے سیدھا کر لیں کہ اگر پیٹھ کے اوپر کوئی پیالہ پانی کا بھرا ہوا رکھا جائے تو وہ گرنے نہ پائے, یعنی ہماری پیٹھ جو ہے وہ اس قدر سیدھی ہو کہ نہ تو ہم آگے سے زیادہ جھکے ہوئے ہوں اور نہ ہی زیادہ اوپر اٹھے ہوئے ہوں, پشت بالکل سیدھی ہو, اور سر جو ہے وہ پشت کی بالکل سیدھ میں ہونا چاہیے. یہ ہے رکوع کا صحیح طریقہ. اور اطمینان کے ساتھ اب ہم خدا کے سامنے جھک گئے ہیں, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. رکوع ہم انتہائی اطمینان کے ساتھ کریں اور رکوع میں ہماری پیٹھ بالکل سیدھی ہو, سر جو ہے وہ پیٹھ کی سیدھ میں ہو, اور سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ تسبیح پڑھیں. اور بھی تسبیحات احادیث سے ثابت ہیں لیکن کم از کم یہ تسبیح 3 مرتبہ جو ہے وہ پڑھنا سنت ہے. اگر دوسری تسبیحات ہم یاد کر سکیں تو بڑی اچھی بات ہے, اور بالخصوص سنت اور نوافل کے اندر ان تسبیحات کو بھی پڑھ لیا کریں. پھر ہم سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں. اگر ہم انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں تو سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد سیدھے کھڑے ہو کر کہیں. یہ نہیں کہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر تھوڑے سے سیدھے ہوئے ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے ہم سجدے میں پہنچ گئے, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. تعدیل ارکان یعنی نماز کے جو ارکان فرائض اور واجبات ہیں ان کو انتہائی اطمینان کے ساتھ ادا کرنا اور رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ نماز کے واجبات میں سے ہیں, اور بعض کے نزدیک تعدیل ارکان جو ہے وہ فرض ہے. تو ہم رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں, ساکن ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے, اپنے اعضاء کو بالکل ڈھیلا چھوڑ کر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کھڑے ہو کر کہیں, اور اس کے بعد ایک مختصر سی دعا ہے جس کی بڑی فضیلت ہے, حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. 4 الفاظ ہیں, ان کو اپنی زبان سے ادا کر لیں تو بڑی اس کی خیر و برکت ہے, اور یہ کھڑے ہو کر کہیں. اگر نہ کر سکیں تو ربنا ولک الحمد کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں. سجدہ 7 اعضاء پہ کیا جاتا ہے. 7 اعضاء سے مراد یہ ہے 2 پاؤں کے پنجے, پنجوں کے بیل جو ہے وہ ہم پاؤں کو کھڑا کر لیں, 2 گھٹنے 4, 2 ہاتھ 6, اور ناک اور پیشانی ان دونوں کو ایک شمار کیا جاتا ہے 7. صرف ناک زمین پر ٹیک دیں یہ بھی صحیح نہیں ہے, اور صرف پیشانی بغیر ناک کے زمین پر ٹیک دیں یہ بھی صحیح نہیں ہے, سجدہ صحیح نہیں ہوگا. ان 7 اعضاء پہ ہم اطمینان سے رب کے حضور سر و سجود ہوں اور یہ سجدے کی حالت وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ پسند فرماتے ہیں، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سب سے زیادہ اللہ کا قرب بندے کو کس وقت حاصل ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے کی حالت میں اللہ کے حضور ہوتا ہے. فسجد واقترب، سجدہ کر اور قریب ہو جا، اطمینان کے ساتھ اللہ کے حضور سجدہ کریں. سجدے کی حالت میں ہم اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر رکھیں، کانوں سے زیادہ آگے ہاتھ نہ جائیں، اور ہاتھ صرف زمین کے اوپر ہوں، اپنی کونیوں کو اور اپنے بازوں کو زمین کے اوپر نہ بچھائیں. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بازوں کو زمین کے اوپر بچھا کر سجدہ نہ کرو، ہاتھوں کو زمین کے اوپر رکھیں اور اپنے بازوں کو اپنی رانوں سے بھی الگ رکھیں اور زمین کے اوپر بھی نہ بچھائیں. اس طریقے سے ہم سجدہ کریں. بعض علماء کے نزدیک خواتین اگر اپنی جو ہے وہ بازوں کو اپنی رانوں کے ساتھ ملا لیں تو ان کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے. اس طریقے سے ہم سجدہ کریں اور اطمینان کے ساتھ سبحان ربی العالی کم از کم 3 مرتبہ پڑھیں، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے تشہد کی حالت میں بیٹھ جائیں جلسہ استراحت کے لیے. یعنی 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ استراحت کہتے ہیں. بالکل اس طرح بیٹھیں جس طرح تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم تھوڑے سے سیدھے ہوئے اسی طرح پنجوں کے بل بیٹھ گئے، تھوڑے سیدھے ہوئے اور پھر دوسرے سجدے میں چلے گئے. 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا واجب ہے اور بعض علماء کے نزدیک فرض ہے. تو اگر ہم سیدھے ہو کر اطمینان سے بیٹھیں گے نہیں تو ہمارا واجب چھوٹ جائے گا اور نماز درست نہیں ہوگی. بیٹھیں ہم بائیں پاؤں کو بچھا لیں، اس کے اوپر بیٹھیں اور دائیں پاؤں کو پنجے کے بل کھڑا کر لیں. اگر کسی کوئی مجبوری ہے، کوئی عذر ہے، تو دائیں پاؤں کو کھڑا کرنے کے بجائے جو ہے وہ بچھایا بھی جا سکتا ہے. بیٹھ کر آپ اطمینان سے رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی 3 مرتبہ پڑھ لیں. اس کے علاوہ بھی کچھ دعائیں مذکور ہیں، رب اغفر لی وارحمنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی واهدنی وعافنی، یہ مختلف احادیث میں جو دعا آئی ہیں ان سب کو ملا کر یہ تقریباً الفاظ بنتے ہیں. اگر یہ یاد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں تو کم از کم یہ تو بہت آسان ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان آپ اطمینان سے بیٹھ کر رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی 3 مرتبہ پڑھ لیں. اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر اسی طریقے سے پھر دوسرا سجدہ کریں اور اطمینان کے ساتھ آپ اٹھ کر پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں. دوسری رکعت آپ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ سے شروع کریں اور اسی طریقے سے پھر دوسری رکعت مکمل کریں، پھر رکوع اور سجود کریں، اور 2 رکعت کے بعد اگر آپ صرف 2 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں تو پھر تشہد کے لیے بیٹھ جائیں اطمینان سے، دائیں پاؤں کو پنجے کے بل کھڑا رکھ کے بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھ جائیں، اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں کے اوپر اس طرح رکھیں کہ انگلیوں کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو. جب آپ التحیات پڑھتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ پہنچیں تو اپنی دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اس طرح اشارہ کریں کہ باقی 3 انگلیوں کو پیچھے مٹھی کے ساتھ ملا کر حلقہ بنا لیں اور شہادت کی انگلی سے جو ہے وہ 1 دفعہ یا 2 دفعہ اشارہ کریں. بعض علماء کے نزدیک جب ہم پہلی شہادت ادا کرتے ہیں اللہ کی وحدانیت، اس وقت 1 دفعہ انگلی کھڑی کریں، اور دوسری مرتبہ جب رسالت کی گواہی دیتے ہیں تو پھر 1 دفعہ انگلی کھڑی کریں، اور بعض کے نزدیک صرف 1 ہی دفعہ کرنا کافی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ انگلی کھڑی کی جائے اور اس کے بعد اس کو گرا دیا جائے. اس طرح سے ہم اطمینان سے تشہد میں التحیات پڑھیں، درود پڑھیں، اور اس کے بعد جو مسنون دعائیں ہیں ان میں سے جو دعا بھی ہم پڑھ سکیں، اگر وہ ساری مسنون دعائیں ہمیں آتی ہیں تو ساری کی ساری دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، 1 سے زائد دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. اور اسی طریقے سے رکوع میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سجدے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے دعا کیا کرو، کہ یہ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے۔ تو جو مسنون دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں یا نماز کے آخر میں پڑھنا ثابت ہے، ان دعاؤں کو آپ رکوع اور سجود کی حالت میں اور نماز کے آخر میں پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں، امام کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں، تو پھر امام کے ساتھ ہی آپ کو نماز ادا کرنی ہوگی اور امام کے ساتھ ہی آپ کو جو ہے وہ نماز ختم کرنی ہوگی۔ اس طریقے سے ہم نماز کے اندر جب شامل ہو جاتے ہیں اور نماز ادا کر لیتے ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دی ہوئی نماز ہے۔ اس میں ایک اور چیز جس کا ابتدا میں ذکر آنا چاہیے تھا، میرے ذہن سے نکل گیا، وہ یہ کہ رفع یدین کا معاملہ ویسے تو اختلافی ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ دونوں طرح کی روایات ملتی ہیں۔ رفع یدین بعض کے نزدیک صرف پہلی دفعہ اللہ اکبر کر کے تکبیر تحریمہ کے لیے آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے، بس یہ کافی ہے، اور بعض علماء اور فقہا کے نزدیک جب آپ رکوع میں جائیں تو پھر ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں تک اٹھائیں، جب آپ رکوع سے اٹھیں تو پھر جو ہے وہ آپ ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں تک اٹھائیں، اور جب دو رکعت کے بعد آپ درمیانی تشہد میں بیٹھتے ہیں تو تشہد کے بعد جب آپ اٹھ کر تیسری رکعت شروع کرتے ہیں تو پھر آپ ہاتھوں کو کندھوں تک یا کانوں تک اٹھا کر شروع کریں۔ اس کو رفع یدین کا عمل کہا جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ البتہ دوسرا طریقہ بھی سنت سے ثابت ہے، مثلا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نماز پڑھ کے بتاؤں، تو پھر انہوں نے نماز شروع کی اور صرف پہلی مرتبہ رفع یدین کیا اور اس کے بعد نہیں کیا۔ اسی طرح ایک اور روایت ملتی ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کو جمع کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھ کر بتاتا ہوں۔ انہوں نے پوری نماز پڑھ کے بتایا اپنے گھر والوں کو، اور اس میں انہوں نے صرف پہلی دفعہ جو ہے وہ ہاتھوں کو جو ہے وہ کندھوں تک یا کانوں تک اٹھایا۔ لیکن رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع میں سے اٹھنے کے بعد اور درمیانی تشہد سے اٹھنے کے بعد یہ رفع یدین بھی اکثر احادیث سے ثابت ہے، ان میں سے جس طریقے کے اوپر بھی ہم عمل کریں گے انشاءاللہ وہ سنت کے اوپر عمل ہی ہوگا۔ اگر ہم مسجد میں امام کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں، باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں امام کی تابعداری کرنی ہے۔ بعض لوگ اس میں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، امام کے ساتھ ساتھ عمل کرنا بھی صحیح نہیں ہے، امام سے پہل کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور امام کے عمل کے بعد اس میں تاخیر کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ حکم یہ دیا گیا ہے کہ امام کی تابعداری واجب ہے۔ تابعداری یہ ہوتی ہے، اتباع یہ ہوتا ہے کہ جو کام امام کرے اس کے فوراً بعد وہ عمل کیا جائے۔ مثلا جب ہم نماز شروع کرتے ہیں امام اللہ اکبر کہتا ہے، تو جب امام اللہ اکبر ختم کر لے اس کے فوراً بعد ہم اللہ اکبر کہہ کر جو ہے وہ تکبیر کہیں۔ جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر ختم کر لے تو پھر ہم، مطلب یہ ہے کہ رکوع سے اٹھیں، یہ نہیں کہ امام کی زبان سے سین کا لفظ نکلا اور ہم نے رکوع سے، مطلب یہ ہے کہ سیدھے کھڑے ہو گئے۔ اور بعض لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ وہ امام کے اگر قریب ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ امام کیا کر رہا ہے، اور امام نے آواز منہ سے کوئی نہیں نکالی، اب امام جو ہے وہ سجدے کی طرف جا رہا ہے تو یہ بھی سجدے کی طرف جا رہے ہیں۔ عموماً امام جو ہے وہ سجدے کے بالکل قریب پہنچ کر اللہ اکبر کرتے ہیں تاکہ پیچھے کوئی نمازی جو ہے وہ غلطی نہ کر لے، جلدی سے جو ہے وہ کہیں سجدہ امام سے بھی پہلے نہ کر لے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص امام سے پہلے سجدے سے اپنا سر اٹھا لیتا ہے، کیا اسے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا لے؟ تو اس طرح امام سے پہلے کوئی حرکت کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور امام کے ساتھ ساتھ حرکت کرنا بھی گناہ ہے۔ امام کا اتباع ہے، اور اتباع امام جب وہ تکبیر ختم کر لے اس کے فوراً بعد ہم تکبیر کہیں اور امام کے ساتھ بعد وہ عمل کریں۔ اسی طرح جب امام سلام پھیر لے دونوں طرف تو امام کے فوراً بعد ہم سلام پھیریں۔ بعض لوگ جلدی کرتے ہیں اور امام سے پہلے کوئی حرکت کر لیتے ہیں، جس کا بہت بڑا گناہ ہے، اور بعض تاخیر کرتے ہیں، مثلا دوسرا سجدہ करके इमाम साहब ने उठकर दूसरी रकत में किरत शुरू कर दी और कोई आदमी अभी तक सजदे में पड़ा हुआ होता है। ऐसी हरकत से बाज़ औक़ात नमाज फासद और बातिल हो जाती है। एक साहब को एक दिन मैंने तवज्जो दिलाई नमाज के बाद, तो वो कहने लगे कि मैं तो दुआ कर रहा था। मैंने कहा यह दुआ मुस्तहब है और इमाम का इत्तबा वाजिब और बाज़ के नजदीक फर्ज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इमाम तकबीर कहे तो तुम तकबीर कहो, जब इमाम रुकू करे तो तुम रुकू करो। अब इमाम साहब जो है जब सजदे से सर उठाकर खड़े हो गए तो इमाम साहब के सजदे से सर उठाने के बाद आप सजदे से सर उठाकर खड़े हो जाए, ख्वा आपने 3 मरतबा तस्बीह मुकम्मल नहीं भी की है फिर भी आपको उठना पड़ेगा। इसी तरीके से आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपने तशहुद के बाद अभी नमाज नहीं पढ़ी और इमाम साहब ने सलाम फेर दिया तो आप इमाम के साथ सलाम फेरेंगे। ये नहीं कि अब आप दुआएं पढ़ रहे हैं और इमाम साहब सलाम फेर कर जो है वो सीधे होकर नमाज से रुख फेर कर नमाजियों की तरफ रुख करके बैठे हुए और आप अभी तक नमाज में लगे हुए हैं। ये तरीका सही नहीं है। इमाम से पहले कोई अमल करना, इमाम के बाद उसमें ज्यादा ताखीर करना या इमाम के साथ साथ अमल करना, ये तीनों चीजें जो है सही नहीं है, बल्कि इमाम के बाद जो है वो हमने वो अमल करना है। ये इमाम की ताबेदारी जो है ये नमाज के अंदर वाजिब है। इसके बाद नमाज में कुछ चीज़ें हैं जिनका ताल्लक नमाज की शरायत से है, कुछ चीज़ें हैं जिनका ताल्लक फ़राइज़ से हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनका ताल्लक वाजिबात से हैं। इनके ऊपर मैं ज़्यादा तफसीली बात नहीं करूँगा, इसलिए अगर मैं बात करूँ भी इनमें तफसीली तो ये वो चीज़ें हैं कि जो हमें एक मजलिस के अंदर सुनने से याद नहीं रहेंगी। ये मैं सिर्फ तवज्जो दिलाने के लिए आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप इन चीज़ों की अहमियत को समझें। हमें मालूम होना चाहिए कि नमाज सही होने के लिए क्या शरायत हैं। अगर हमें मालूम नहीं होगा तो हो सकता है कि कोई शर्त बाकी रह जाए और हमारी नमाज ही सही ना हो। हमें मालूम होनी चाहिए कि नमाज के अंदर फ़राइज़ क्या हैं, नमाज पढ़ते हुए हमसे कोई फ़र्ज़ छूट जाए तो हमारी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। हमें मालूम होनी चाहिए कि नमाज के अंदर वाजिबात क्या है, इसलिए कि कोई वाजिब छूट जाए तो सजदा साहब करना पड़ेगा। अगर हमें मालूम ही नहीं तो वाजिब छूटेगा हम सजदा साहब नहीं करेंगे तो नमाज नहीं होगी। तो नमाज की जो शरायत उलमा ने बयान की है, और ये शरायत फ़राइज़ और वाजिबात में बहरहाल उलमा और फुकाह के दरमियान कुछ थोड़ा बहुत इख्तलाफ ज़रूर है। बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि जो एक के नज़दीक नमाज का रुकन है और दूसरे ने उसको वाजिब शुमार किया है, और एक ने उसको वाजिब शुमार किया और दूसरे ने उसको रुकन या फ़र्ज़ कहा है, ये थोड़ा बहुत फ़र्क है इसमें। नमाज सही होने के लिए जो शरायत उलमा ने बयान की हैं उनमें सबसे पहली शर्त इस्लाम है, यानी आदमी मुसलमान होना चाहिए। दूसरी शर्त जो है वो अकल है, अगर आदमी अकल नहीं होगा, उसकी अकल ठिकाने में नहीं होगी, वो बेहोश या मदोश या नशे की हालत में होगा तो नमाज सही नहीं होगी। तीसरी चीज़ तमीज़ है, जो बच्चा जो है वो नमाज के मामले में तमीज़ नहीं कर सकता उसकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी, इसलिए कि शरण उसके ऊपर नमाज वाजिब भी नहीं है। और इसकी हद उलमा के नज़दीक जो है वो 7 साल से शुरू हो जाती है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि 7 साल से के बच्चों को इस तरह नमाज की तालीम दी जाए कि वो नमाज के फ़राइज़ और वाजिबात अच्छे तरीके से अदा करें। नमाज की शरायत में वक्त नमाज के लिए लाजमी शर्त है, इन सलात का नज़ाल मोमिनी किताबों मौकूता, वक्त मकर्रा के अंदर नमाज फ़र्ज होती है, वक्त शुरू होने से पहले जो नमाज अदा कर ली जाएगी वो नमाज नहीं होगी। वुजू नमाज के लिए शर्त है। इसी तरह कपड़ों का, जगह का और बदन का, तीनों चीज़ों का पाक होना नमाज के लिए शर्त है। सतर, मर्द और औरत के लिए सतर की जो हदूद हैं उन हदूद का जो है वो मुकम्मल तौर पर ढांकना, मर्द के लिए नाफ से लेकर घुटने तक का हिस्सा और औरत के लिए चेहरे और हाथों के सिवा पूरा जिस्म जो है उसको ढांकना, तो ये नमाज की शरायत में से हैं। ये शरायत पूरी नहीं होगी और इनमें से कोई शर्त छूट जाएगी तो नमाज सही नहीं होगी। इस्तकबाल क़िबला, यानी गैर मामूली हालात के लिए तो उसमें इस्तिस्ना है, मसलन आप जहाज में या ट्रेन में या गाड़ी में नमाज पढ़ेंगे तो शायद किसी वक्त नमाज के दौरान आपका रुख किबले की तरफ ना रहे, वो एक अलग बात है, लेकिन आम हालात में इस्तकबाल किबला नमाज की शरायत में से है। और नीयत, यानी दिल से उस नमाज का इरादा करना जो नमाज आप पढ़ रहे हैं, यानी जिस वक्त की या फर्ज सुन्नत नफल जो नमाज आप अदा कर रहे हैं दिल में उसका इरादा करना, यह नीयत जो है नमाज की शरायत में से है। ये वो शर्तें हैं, इनमें से कोई शर्त छूट जाएगी तो नमाज नहीं होगी। इसके बाद नमाज के फ़राइज़ हैं। नमाज के फ़राइज़ में पहला फ़र्ज जो है वो तकबीर तहरीमा है, हाथों को ऊपर उठाना। दूसरा फ़र्ज जो है वो क़याम है, यानी थोड़ी देर के लिए खड़ा हो जाने से फ़र्ज़ क़याम जो है वो अदा हो जाता है, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए भी आदमी खड़ा ना हो تو فرض قیام جو ہے وہ ادا نہیں ہوتا. ہاں معذور کا مسئلہ الگ ہے, اگر کوئی آدمی معذور ہے تو اس کو تو مطلب یہ کہ اجازت ہے, بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے, لیٹ کر بھی پڑھ سکتا ہے, جیسے بھی اس کو پڑھنا ممکن ہو. نماز کے اندر قرات یعنی کم از کم ایک بڑی آیت یا تین چھوٹی آیات کا پڑھنا جو ہے وہ فرض ہے. اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے, بعض کے نزدیک سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے اور بعض کے نزدیک سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے. رکوع فرض ہے اور سات اعضاء کے اوپر سجدہ کرنا فرض ہے. رکوع کے بعد کھڑا ہونا بعض کے نزدیک فرض ہے اور بعض کے نزدیک واجب ہے. اس طرح دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا بعض کے نزدیک فرض ہے اور بعض کے نزدیک واجب ہے. آخری قعدہ میں تشہد کے لیے بیٹھنا فرض ہے اور سلام پھیر کر نماز سے الگ ہونا یعنی سلام نماز کے فرائض میں سے آخری فرض ہے, تو سلام کے ساتھ نماز سے باہر ہونا یہ نماز کا آخری فرض ہے. نماز کے واجبات, سورہ فاتحہ کا پڑھنا جیسا میں عرض کر چکا ہوں بعض کے نزدیک فاتحہ کا پڑھنا فرض بھی ہے اور بعض کے نزدیک فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے. فاتحہ کے بعد سورت کا یا کچھ آیات کا پڑھنا یہ بھی بعض کے نزدیک سنت ہے, مؤکدہ ہے اور بعض کے نزدیک واجب ہے. فاتحہ کا سورت سے پہلے پڑھنا یہ سب کے نزدیک واجب ہے. اور فرضوں کی پہلی دو رکعتوں میں اور سنت و نوافل کی ہر رکعت میں فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا جو ہے یہ بعض کے نزدیک واجب ہے. قوما یعنی رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے اور بعض نے اسے فرض کہا ہے. اسی طرح جلسہ استراحت بھی بعض کے نزدیک فرض اور بعض کے نزدیک واجب ہے. تعدیل ارکان میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نماز کے تمام فرائض اور واجبات اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا کرنا بعض علماء اور فقہا کے نزدیک یہ نماز کے فرائض میں سے ایک اہم فرض ہے, کہ اگر آدمی اطمینان کے ساتھ نماز ادا نہیں کرے گا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی, جیسا کہ حدیث مبارکہ آپ سن چکے ہیں, اور بعض کے نزدیک یہ واجب ہے. امام کو جہری نمازوں میں اونچی آواز سے قرات کرنا اور سری نمازوں میں آہستہ قرات کرنا یہ بھی نماز کے واجبات میں سے ہیں. درمیانی قعدہ کے لیے بیٹھنا سب کے نزدیک واجب ہے. دونوں قعدوں میں یعنی درمیانی قعدہ میں تشہد کے لیے بیٹھنا اور آخری قعدہ میں تشہد کے لیے بیٹھنا التحیات کے لیے بیٹھنا یہ واجب ہے. البتہ آخری قعدہ جو نماز کا ہوگا تشہد کے لیے وہ بالاتفاق فرض ہے. تکبیر دعائے قنوت کے لیے کہنا اور تمام جو تکبیرات انتقال ہیں اور عیدین کی تکبیرات, ان ساری تکبیرات کو بعض علماء نے واجب کہا ہے اور بعض کے نزدیک یہ سنت مؤکدہ ہیں. سجدہ تلاوت اگر نماز کے اندر آ جائے تو بعض کے نزدیک وہ سنت مؤکدہ ہے اور بعض کے نزدیک واجب ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو نماز کے اندر واجب کا درجہ رکھتی ہیں. اگر کوئی واجب نماز میں چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کر کے نماز درست ہو جاتی ہے. اگر کوئی فرض نماز کے اندر چھوٹ جائے تو اس فرض کو لوٹانا پڑے گا, صرف سجدہ سہو کر کے نماز درست نہیں ہوگی. مثلا ہم نماز پڑھ رہے ہیں, پہلی رکعت میں رکوع کرنے کے بجائے ایک آدمی بھول کر سجدے میں چلا گیا, اس کے بعد اسے جب یاد آیا, جب بھی یاد آیا نماز ختم کرنے سے پہلے, جب اس کو یاد آیا تو وہیں سے وہ اس پہلی رکعت کے رکوع میں چلا جائے, اس لیے کہ رکوع فرض ہے, اس پہلی رکعت کے رکوع میں چلا جائے, اس کے بعد جتنی نماز وہ پڑھ چکا ہے یاد آنے تک وہ ساری کی ساری نماز جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی. اب یہ پہلی رکعت کا رکوع یعنی جو فرض جہاں پہ چھوٹا ہے وہیں واپس آنا ہے, اس فرض کو وہیں سے ادا کرنا ہے اور پھر آخر میں سجدہ سہو کرنا ہے تو نماز درست ہو جائے گی. ورنہ اگر رکوع چھوٹ گیا اور آدمی سمجھتا ہے کہ اب غلطی ہو گئی ہے نماز میں تو آخر میں سجدہ سہو کر لوں گا تو نماز درست ہو جائے گی, تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. سجدہ سہو صرف کچھ چیزوں کا ازالہ کرتا ہے, یعنی کہ ہم سے فرض اور رکن جماعت کے نماز کے اندر چھوٹ جائے اور ہم سجدہ سہو کر کے کہیں کہ نماز درست ہوگی, نماز درست نہیں ہوگی, اس رکن کو لوٹانا ہوگا اور اس کے بعد کی ساری نماز جو ہے وہ دوبارہ ادا کرنی ہوگی, پھر آخر میں سجدہ سہو بھی کرنا ہوگا, اس لیے کہ نماز کے اندر خلل آ گیا ہے. فرائض میں سے نماز کے جو فرائض یا ارکان ہیں فرائض اور رکن ایک ہی بات ہے، فرض اور رکن ایک ہی چیز ہے. تو فرض اور رکن میں سے اگر کوئی چیز اس کے اندر خلل آ گیا، آگے پیچھے ہو گئی ہے یا اس میں تاخیر ہو گئی ہے، تو اس صورت میں بھی سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے، واجب چھوٹنے کی صورت میں بھی سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے. نماز میں اگر شک پڑ گیا کہ شاید میں نے دو سجدے نہیں ایک ہی سجدہ کیا ہے، یا شاید میں نے تین رکعت نماز پڑھ رہا تھا اور آخر میں بیٹھے ہوئے کہیں یاد آ گیا کہ نہیں میں نے تو دو ہی پڑھی ہیں ابھی، یا دو پڑھ رہا تھا تو شک پیدا ہو گیا کہ شاید ایک ہی پڑھی ہے، چار پڑھ رہا تھا تو شک ہو گیا کہ شاید تین ہی پڑھی ہیں، یا زیادہ پڑھنے کا شک بھی ہو سکتا ہے. تو شک کی صورت میں یہ حکم ہے کہ جس طرف گمان غالب ہو فوری طور پر اسی کے مطابق عمل کیا جائے. گمان غالب اگر یہ ہو رہا ہے کہ نہیں میں نے نماز مکمل کر لی ہے تو اسی گمان کے اوپر عمل کرے، لیکن شک کی جو کیفیت پیدا ہو گئی ہے اس کو دور کرنے کے لیے سجدے دو کر لے، سجدہ صاف کر لے تو نماز درست ہو جائے گی. یعنی جس طرف گمان جاتا ہے، اگر یہ شک ہو رہا ہے کہ نہیں ابھی ایک رکعت باقی رہ گئی ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ رکعت مکمل کر کے سجدہ صاف کر لے، زیادہ ہو جائے گی تب بھی اللہ تعالیٰ سجدہ صاف کی برکت سے اس نماز کو قبول فرما لیں گے. اگر آپ نے نماز پڑھ لی اور یاد نہیں رہا، سلام پھیرنے کے بعد آپ کو یاد آیا، یا سلام پھیرنے کے بعد تھوڑی سی تاخیر ہوئی ہے، ابھی تک آپ نے اپنا رخ قبلے کی طرف سے موڑا نہیں ہے اور آپ کو یاد آیا کہ میں نے ایک رکعت جو ہے وہ کم پڑھ لی ہے، یا کسی نے آپ کو توجہ دلا دی، ساتھ بیٹھے وہ بھی آدمی توجہ دلا سکتا ہے. دیکھیں جماعت میں آپ ہوں گے تو پھر تو آپ امام کے ساتھ ہیں، امام سجدہ صاحب کرے گا تو آپ بھی سجدہ صاحب کریں گے، تو تنہا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد آپ کو یاد آیا، کسی نے توجہ دلائی، ابھی آپ نے قبلہ کی طرف سے اپنے رخ کو موڑا نہیں، تو پھر آپ ایک رکعت اور پڑھ کے سجدہ صاحب کر لیں، آپ کی نماز درست ہو جائے گی. لیکن آپ نے نماز پھیرنے سلام پھیرنے کے بعد کسی سے باتیں کر لی ہیں، قبلے کی طرف سے رخ پھیر لیا ہے، تو پھر اس صورت میں آپ کو پوری نماز دوبارہ جو ہے وہ لوٹانی پڑے گی. یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آدمی کو سجدہ صاحب کرنا پڑتا ہے. یعنی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا، فرض میں خلل آ جائے تو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا، فرض چھوٹ جائے تو فرض لوٹا کر پھر پوری نماز دوبارہ پڑھ کے سجدہ صاحب کرنا پڑے گا، اور شک کی کیفیت پیدا ہو جائے تو گمان غالب کے اوپر عمل کر کے سجدہ صاحب کرنا پڑے گا. اب سجدہ صاحب کا طریقہ کیا ہے؟ سجدہ صاحب کے دو طریقے جو ہے وہ سنت سے ثابت ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم سجدہ صاحب اس طرح کریں کہ سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کر کے نماز کی طرح کے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں، تسبیح پڑھ کے اس کے بعد اٹھیں، پھر اللہ اکبر کر کے دوسرا سجدہ کریں، اور پھر اس کے بعد دونوں طرف سلام پھیر لیں. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم سلام دونوں طرف پھیرنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر دو سجدے کریں، اور پھر ہم اس کے بعد دونوں طرف سلام پھیر لیں. یہ دوسرا طریقہ ہے. ایک تیسرا طریقہ جس کے اوپر ہمارے ہاں لوگ زیادہ تر عمل کرتے ہیں، اس کا بھی سنت سے ثبوت ملتا ہے، کہ آپ اس طریقے سے سجدہ صاحب کریں کہ ورسولہ تک آپ نماز مکمل کر کے، تشہد مکمل کر کے پھر سلام پھیر لیں، اور اس کے بعد آپ دو سجدے کر کے پھر درود شریف اور پھر تحیات درود شریف اور دعا پڑھ کے پھر دونوں طرف سلام پھیر لیں. اور یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ پہلی دفعہ مکمل تشہد میں تحیات درود اور دعا پڑھ لیں، اس کے بعد سلام پھیر لیں، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ پھر دوبارہ سے اتحیات درود اور دعا پڑھ کر پھر دونوں طرف سلام پھیر لیں. تو یہ سارے طریقے جو ہیں ان کا ثبوت سنت سے ملتا ہے. البتہ بعض علماء اور فقہا کی رائے یہ ہے کہ اگر نماز میں کوئی کمی ہو جائے، نماز میں کوئی کمی رہ جائے، جیسے درمیانی تشہد آپ پڑھنا بھول گئے اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے، تو یہ بے واجب تھا، تو یہ نماز میں ایک کمی ہو گئی، تو کمی کی صورت میں بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ پھر سلام سے پہلے سجدہ صاف کرنا چاہیے، اور اگر نماز میں کوئی اضافہ کی صورت ہو گئی ہے، نماز میں کوئی چیز زیادہ کرنی پڑی ہے شک کی صورت میں یا کسی اور وجہ سے، تو اس صورت میں سجدہ صاف سلام کے بعد جو ہے وہ کرنا چاہیے اور پھر دوبارہ سلام پھیرنا چاہیے. لیکن اس کے بھی علماء اجازت دیتے ہیں کہ جس طریقے سے بھی نماز کے اندر اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، اس کے ازالے کے لیے آپ سجدہ صاحب کر رہے ہیں، تو ان طریقوں میں سے جس طریقے سے بھی آپ سجدہ صاحب کریں گے، آپ کا سجدہ صاحب صحیح ہوگا اور آپ کی نماز انشاءاللہ درست ہو جائے گی. یہ تھی وہ چند چیزیں جن کی ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم احتیاط اور اطمینان کے ساتھ اگر نماز ادا کریں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نماز کو قبول فرمائے گا اور اس کا بہترین اجر ہمیں آخرت میں ملے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد.